سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو سمجھے میری بے کلی کو سمجھو اکسے کفے پائے احمد ارض طیبہ کی ہر ہر گلی کو سمجھو اکسے خوشبو چار سو کی نسبت کی خوشبو کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو چار سو خوشبو کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو نیند غائب ہے اور جشن تر ہے عشق سمجھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور جشن تر ہے عشق سمجھے وہ دل لگی کو قید نے جس سے پائی تھی لیلا چومتا تھا کبھی اس گلی کو کیوں نہ چومے بسد شوق مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی میں بسد شوق مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو قیس نے جس نے پائی تھی لیلا چومتا تھا کبھی اس گلی کو کیوں نہ چومے بسد شوق مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو
اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر
الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب والا جامع عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے والوں کو دوزخ میں نہ ڈالے گا, اس لیے ان کا نام لیتے رہو, کیا ان کو خیال نہ آئے گا کہ تھا تو نالائق لیکن کسی رحمت کی امید پر تو میرا نام لیوا تھا, میں آج کیسے اسے آگ میں ڈال دوں. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے امید ہے کہ اللہ اپنا نام لینے والوں کو دوزخ میں نہ ڈالیں گے, اس لیے ان کا نام لیتے رہو, کیا ان کو خیال نہ آئے گا کہ تھا تو نالائق لیکن کسی رحمت کی امید پر تو میرا نام لیوا تھا, میں آج کیسے اسے آگ میں ڈال دوں. ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو دل میں وسوسے بہت آتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ افکار اور خیالات اور وساوس کے باوجود بھی اس کا ذکر نفع سے خالی نہیں. وہ ایسا آفتاب نہیں ہے جو بادلوں سے چھپ جائے, وہ ایسا آفتاب ہے جو بادلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے, ان کا نام لیتے رہو وسوسے بھی روشن ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں, اگرچہ ذکر اللہ کرتے وقت اس کا دل محبت حقیقی سے خالی ہو. ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں, اگرچہ ذکر اللہ کرتے وقت اس کا دل محبت سے خالی ہو. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا, اے خواتین تم لازم کر لو تسبیح یعنی سبحان اللہ کو, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو, اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس پڑھنے کو. یہاں ایک بات اور بتانی ہے کہ وتر کی نماز کے بعد تین بار سبحان الملک القدوس پڑھنا اور تیسری دفعہ میں قدوس کو کھینچ کر کہنا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. آگے فرمایا کہ تم ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کیا کرو کیونکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن مسئول ہوں گی, ان سے سوال کیا جائے گا اور مستنطقات ہوں گی, ان کو گویائی دی جائے گی کہ ان کو کہاں استعمال کیا گیا. اور خبردار اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا ورنہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی. اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا, اس میں چھوٹی چھوٹی 1000 گرہیں تھیں, اس پر تسبیح کو شمار فرمایا کرتے تھے اور جب تک پورا وظیفہ نہ پڑھ لیتے تھے تب تک سوتے نہ تھے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل فرما کر اپنا فیصلہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں تسبیح کی تعداد کو شمار کرنے کا بھی ثبوت ہے اور نیک بندوں کی تسبیح کا بھی ثبوت ہے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسبیح ثابت ہو گئی. یعنی یہ تسبیح اصل میں اس کو سبحان کہتے ہیں. تسبیح تو ایک فعل ہے اور جو چیز پر تسبیح کی جاتی ہے جو ہمارے یہاں عرف عام میں تسبیح کہلاتی ہے اصل میں اس کو سبحان کہتے ہیں جس پر شمار کیا جاتا ہے. تو اس کا ثبوت اس روایت سے مل گیا. اب جو ہمارے بزرگان دین ذکر کی پابندی کا حکم فرماتے ہیں یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ذکر اللہ سے غفلت کی تو رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. فرض واجب کی بات نہیں ہے, ذکر اللہ کی بات ہے. تو جو ذکر کو غفلت سے سستی سے چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں. میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. اگر تھکے ماندے ہو تو ایک ہی تسبیح پڑھ لو. کھانا کھانے کا پورا موقع نہیں ہوتا تو ایک دو بسکٹ کھا کر پانی پی لیتے ہیں کہ کہیں کمزوری نہ آ جائے. اس لیے جس دن تھکاوٹ ہو آدھا معمول کر لو, چوتھائی کر لو, تہائی کر لو, جتنا ہو سکے, مگر ناغہ نہ کرو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں جونپور میں پڑھا رہا تھا, مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پڑھاتے تھے, تو مجھے ایک تھوڑا نکلا اور ساتھ ہی تیز بخار 104 ڈگری ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ میں گدا رضائی تکیہ لے کر مسجد چلا گیا اور مسجد کی محراب میں بچھا لیا اور لیٹے لیٹے ساری تسبیحات پڑھی, بخار نے بھی پورا کیا. یہ تھے اللہ والے, کیا شان تھی ان کی. سبحان اللہ, یعنی ذکر ایسا ہو جائے کہ اس کے چھوڑنے کی طاقت ہی نہ رہے. موت معلوم ہو, اللہ کی یاد چھوڑنے میں موت معلوم ہو, تب سمجھ لو کہ اب عاشق ہو گئے. اب سمجھ لو دل اللہ سے لگ گیا. اب غذائے روحانی کی عادت پڑ گئی, ماشاءاللہ شاہی غذا کھانے کی عادت ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا جلیس من ذکرنی. حالت ذکر میں ذاکر اللہ کا جلیس ہوتا ہے, اللہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے. جب ذکر کرنے بیٹھو تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے, اپنے غلام کے ہم نشین ہو جاتے ہیں جو ان کو یاد کرتا ہے. لیکن بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے مگر کوئی عمل نہیں کرتا. ایسے علم سے بھی پناہ مانگو جس پر عمل نہ ہو. پھر تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور السماوات والارض ہے. زمین کے جس حصے پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں وہ روشن ہو جاتا ہے, تو جو خالق سورج کے پاس بیٹھا ہو اس کے دل میں اندھیرے کیسے رہ سکتے ہیں. اس تصور کے ساتھ ذکر کرو کہ میرے دل کی ظلمات تاریکیاں دور ہو رہی ہیں. ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حالت ذکر میں ذاکر اللہ کا جلیس ہوتا ہے, اللہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے. جب ذکر کرنے بیٹھو تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے, اپنے غلام کے ہم نشین ہو جاتے ہیں جو ان کو یاد کرتا ہے. لیکن بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے مگر کوئی عمل نہیں کرتا. ایسے علم سے بھی پناہ مانگو جس پر عمل نہ ہو. پھر تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور السماوات والارض ہے. زمین کے جس حصے پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں وہ روشن ہو جاتا ہے, تو جو خالق سورج کے پاس بیٹھا ہو اس کے دل میں اندھیرے کیسے رہ سکتے ہیں. اس تصور کے ساتھ ذکر کرو کہ میرے دل کی ظلمات اور تاریکیاں دور ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیها امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی ہرۃ لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا ورأیت عمر بن عامر الخزاعی يجر قصبه في النار وكان اول من سيب الصبائر رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں. میں نے اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا تھا، جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لیں، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اور میں نے عامر خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی، یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا، یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے عامر خزائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی۔ واللہ اعلم۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی روایت، جب آپ 14 یا 15 سال کے ہوئے اور بقول 20 سال کے ہوئے تو قریش اور قیس اعلان میں ایک لڑائی ہوئی، تو اس واقعے کے بعض تاریخوں میں آپ بھی تشریف فرمائے معاکہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمام کو عدو کے تیروں سے بچاتا تھا، دشمنوں کے تیروں سے بچاتا تھا، اور اس واقعہ کا بڑا قصہ ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے آپ کا اول ہی سے شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے، جو کہ قریش میں ایک مالدار بی بی تھیں اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربت پر دیتی رہا کرتی تھیں، آپ کے صدق و امانت اور حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پر شام کی طرف لے جائیے اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ آپ شام میں پہنچے اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے، وہاں ایک راہب کا سماں تھا، اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہیں۔ صاحب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بجز نبی کے کوئی کبھی نہیں اترا۔ غرض، آپ شام سے خوب نفع لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ کو ان کا مال سپرد کیا تو دیکھا کہ دگنا یا اس کے قریب نفع ہوا۔ یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بیان دلیل تھی، اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے، جو کہ ان کے چچزاد بھائی اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد اس امت کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ کو کتب سماویہ سے معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی عاقل تھیں، یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین اور خوش خو اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنے اعمام سے ذکر کیا اور ان کے اہتمام سے نکاح ہو گیا۔ اس راہب کا نام نسطورہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، غسل کا مسنون طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیے، پھر دونوں استنجے کی جگہ دھوئیے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجئے۔ اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو نہ دھوئیے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیے، اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائیں، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے، لیکن اگر وضو کرتے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک بات یہ کہنی تھی کہ ہمارے حضرت قدوہ زماں عارف باللہ ترجمان اکابر شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا نے 2019 میں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کی درخواست پر ان کی بیٹی کے لیے ایک نصیحت تحریر فرمائی تھی، اور اس تحریر کو پھر یہاں پرنٹ کرا لیا گیا تھا اور اس کو فریم بھی کروا لیا تھا ہم نے، تو کافی لوگوں نے الحمدللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا اور اپنے گھروں کی زینت بنایا تھا۔ تو یہ نصیحت دوبارہ لوگوں نے بہت مانگی تھی اور اس وقت موقع نہ تھا، تو الحمدللہ اب یہ نصیحت دوبارہ فریم ہو کے آ گئی ہے۔ جن لوگوں کو یہ چاہیے ہو فریم، وہ یہاں حجرت الطالبین میں پیسہ دے کر لے سکتے ہیں، اور جو ہے یہ پہلے سے تھوڑی سائز میں بڑی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے سائز میں، تو یہ فریم یہاں مل جائے گا، کسی کو چاہیے ہو تو وہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔